أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، أما بعد. دوستو السلام علیکم، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. ہماری گفتگو ہو رہی تھی احکام اسلامی کے سلسلے میں. پچھلے پروگرام میں ہم نے کفالت کے سلسلے میں گفتگو کی تھی کہ اگر کوئی انسان کسی کے قرض کا ذمہ دار بن جاتا ہے کہ جب آپ چاہیں گے میں آپ کے مقروض کو لا کر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، تو اس کے کیا کیا احکام ہیں، کیا کیا شرائط ہیں، وہ ہم نے سب آپ کے سامنے بیان کیا. آج ہم کو کفالت کے وکالت کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے. وکالت جو ہے وہ ایک بڑا عام موضوع ہے، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو نہ صرف عربی میں بلکہ اردو اور ہندی زبان میں بھی اس کو سمجھا جاتا ہے، اور اس کے معنی کو سبھی سمجھتے ہیں. وکالت، دیکھیں، ایک چیز جس پر میرا اختیار ہے، میرا دخل ہے، میرا تسلط ہے، میرا تصرف ہے. مثال کے طور پر میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں یا کسی کام کو انجام دینا چاہتا ہوں، اور میں بجائے اس کے کہ خود اس کو بیچوں کسی کے حوالے کر دیتا ہوں کہ تم اس کو میری طرف سے بیچ دو. مثال کے طور پر کسی سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ میرا مکان ہے، آپ اس کو میری طرف سے بیچ دیجئے، یہ زمین ہے، اس کو میری طرف سے بیچ دیجئے. یا اسی طریقے سے جو ہے وہ نکاح وغیرہ میں بھی جو ہے وہ جب شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو اس میں بھی جو مولانا صیغہ پڑھتے ہیں، صیغہ عقد پڑھتے ہیں، وہ وکیل ہوتے ہیں، یعنی ان کو وکیل بنایا جاتا ہے کہ آپ نکاح پڑھ دیجئے. تو یہاں پر تین معاملے ہیں. ایک تو یہ خود کام، یعنی میں نے اپنے مکان کو کسی کے حوالے کیا کہ وہ بیچ دے، اس کام کو وکالت کہتے ہیں. اور میں نے چونکہ وکیل بنایا ہے، مجھے موکل کہتے ہیں. اور جو وکیل بنا ہے، یعنی جس نے اس کام کو اپنے ذمے لیا ہے، جس کے ذمے کام اور یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس کو وکیل کہتے ہیں. لہذا تین لفظ ہیں، وکالت، وکیل اور موکل. اب یہاں اسی کے سلسلے میں ہم کچھ شرائط اور احکام بیان کریں گے. سب سے پہلے وکالت کے شرائط کیا کیا ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی وکالت دی جا رہی ہے وہ وکیل کی قدرت میں ہو. مثال کے طور پر اگر اسے وکالت دی جا رہی ہے کہ آپ فلاں جانور کو میری طرف سے بیچ دیجئے، یعنی میرا فلاں جانور ہے اس کو آپ بیچ دیجئے، تو اب یہ جو ہے اس کے قبضے میں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ایک جانور بھاگ گیا ہو اور ہم اس سے کسی انسان سے کہیں کہ میرا جانور جو بھاگ گیا ہے آپ اس کو بیچ دیجئے، جب اس کی قدرت ہی میں نہیں ہے، اس کے قبضے میں نہیں ہے، اس کی طاقت میں نہیں ہے، اس کے تسلط میں نہیں ہے، اس کے قبضے میں نہیں ہے، تو وہ کیسے بیچ سکتا ہے؟ جب نہیں بیچ سکتا ہے تو گویا یہ وکالت صحیح نہیں ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کی وکالت دی جا رہی ہے وہ معین ہونی چاہیے. مثال کے طور پر ایک انسان کے پاس جو ہے وہ 10 گائے ہیں، اور وہ ایک گائے کو بیچنا چاہتا ہے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ کسی انسان سے کہتا ہے کہ میری طرف سے ایک گائے کو بیچ دیجئے، یہ صحیح نہیں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ معین کرے کہ کس گائے کو بیچے. یا مثال کے طور پر اس کے گھر میں بہت ساری چیزیں ہیں اور کہتا ہے کہ میرے گھر میں سے کسی چیز کو میری طرف سے لے جا کر بیچ دیجئے، پیسے کی ضرورت ہے مثلا، یہ وکالت بھی صحیح نہیں ہے. اور وکیل بھی کسی چیز کو اٹھا کر نہیں بیچ سکتا، بلکہ موکل کے لیے ضروری ہے کہ وہ معین کرے کہ فلا چیز کو بیچ دیجئے. یا مثال کے طور پر کوئی انسان کسی کو وکیل بنائے کہ میرے ایک بیٹے کی فلا لڑکی سے شادی کر دیجئے، عقد پڑھ دیجئے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ معین کرے کہ میرے فلا بیٹے کی شادی کر دیجئے. یا خود لڑکا مثال کے طور پر مولانا سے کہے کہ میرا جو ہے ایک لڑکی سے عقد پڑھ دیجئے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ معین کرے کہ کس لڑکی سے عقد پڑھا جائے. تو شرط یہ ہے کہ جس چیز کے سلسلے میں وکالت کی جا رہی ہے وہ معین ہونا چاہیے. یہ دو شرطیں. تیسری شرط یہ ہے کہ وکیل اور موکل، یعنی جو وکیل بنا رہا ہے وہ بھی اور جو وکیل بن رہا ہے وہ بھی، دونوں کے دونوں عاقل بھی ہوں اور بالغ بھی ہونے چاہیے. لہذا جو انسان دیوانہ ہے یا جو بچہ ہے بالغ نہیں ہوا ہے ان کی وکالت قبول نہیں ہے، یعنی نہ دیوانہ اور بچہ وکیل بنا سکتا ہے اور نہ وکیل بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دونوں کو مختار ہونا چاہیے، یعنی دونوں کے پاس اختیار پایا جانا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو کسی زمین کا وکیل بنا رہے ہیں تو اس زمین پر ہمارا اختیار ہو، وکیل بنانے پر ہمارا اختیار ہو، اگر اس زمین پر ہمارا اختیار نہیں ہے تو نہیں بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو وکیل بن رہا ہے اس کو اختیار ہو کہ اس کام کو انجام دے سکے، اگر اس کو اختیار نہ ہو تو وہ وکیل نہیں بن سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ وکالت کا قصد رکھتے ہوں، یعنی موکل وکیل بنانا چاہتا ہو اور جو وکیل ہے وہ بھی وکالت کو قبول کرنا چاہتا ہو۔ اگر ہنسی مذاق کر رہے ہوں تو پھر وکالت صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد شرط یہ ہے کہ موکل جو ہے، یعنی جو انسان کسی کو وکیل بنا رہا ہے، اس کو حاکم شرع کی طرف سے اس کے مال کو خرچ کرنے سے منع نہ کیا گیا ہو۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جن لوگوں کے پاس جو ہے وہ عقل سلیم نہیں ہوتی ہے، عقل کم ہوتی ہے، یعنی جو لوگ دیوانے ہوتے ہیں یا لوگ جو بہت زیادہ مفلس ہوتے ہیں اور اپنے گھر کے خرچ کو نہیں چلا سکتے ہیں، تو ان کے آمد و رفت اور خرچ وغیرہ کی ذمہ داری جو ہے وہ حاکم شرع کے اوپر ہوتی ہے، یعنی ان کے مال کو جو خرچ کرے گا وہ صحیح طریقے سے حاکم شرع، چاہے خود خرچ کرے یا کسی کو معین کرے وہ خرچ کرے۔ تو ایسے لوگوں کو اگر حاکم شرع نے منع کر دیا ہے تو پھر وہ کسی کو اپنے مال کے لیے وکیل نہیں بنا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنے مال کو خرچ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آخری شرط یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر وکالت جو ہے وہ یقینی ہونی چاہیے، یعنی مستقل ہونی چاہیے، کسی چیز پر ڈیپینڈ نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر موکل یہ نہ کہے کہ اگر یہ زمین میں ایک مہینے تک نہیں بیچ پایا تو تم اس کے وکیل ہو، یعنی اس کو جو ہے وہ ڈیپینڈ کر دیا ہے اگر ایک مہینے تک نہ بیچ پایا اس پر، یا مثال کے طور پر جو ہے وہ کوئی لڑکا مولانا صاحب سے کہے کہ اگر 2016 تک میری شادی نہ ہو پائی تو میں آپ کو وکیل بناتا ہوں کہ آپ میرا نکاح کسی سے پڑھ دیجیے گا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو وکالت دی جا رہی ہے کہ آپ میرا نکاح پڑھ دیجیے گا، یہ ڈیپینڈ کیا جا رہا ہے، اس کو کس چیز پر ڈیپینڈ کیا جا رہا ہے، ڈیپینڈ کیا جا رہا ہے اگر ایک سال تک نہ ہوا۔ فقہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ کسی چیز پر ڈیپینڈ نہ کیا جائے بلکہ وکالت مستقل ہونی چاہیے۔ دوستو یہ شرائط ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، اب ہم چند احکام آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ وکالت میں صیغہ پڑھنا لازم نہیں ہے۔ دیکھیے عربی زبان میں تو ہے ہی نہیں، نہ خرید و فروش میں ہے، نہ جو ہے وہ ضمانت میں ہے، نہ کفالت میں ہے، ضروری نہیں کہ عربی زبان میں پڑھیں، بلکہ جن میں ہے اردو زبان میں پڑھ سکتا ہے، ہندی میں پڑھ سکتا ہے یا اور کسی بھی زبان میں پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ وکالت میں صیغہ پڑھنا لازم نہیں ہے، بلکہ اگر انسان جو ہے جس کو وکیل بنانا چاہتا ہے اس سے یہ کہہ دے، اس کو سمجھا دے کہ تمہیں میں اس فلاں چیز کا وکیل بنا رہا ہوں، اس کام کے لیے اپنا وکیل بنا رہا ہوں کہ میری طرف سے یہ کام انجام دے دو، اور جو وکیل بننا چاہ رہا ہے، جو وکیل ہے وہ موکل کو یہ سمجھا دے کہ ٹھیک ہے میں نے قبول کر لیا، بس اتنا ہی کافی ہے اور صیغے وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان جس چیز کا یا جس کام کا وکیل بن رہا ہے وہ کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کو انجام نہیں دے سکتا، ایک چیز۔ دوسرے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے جس کو شریعت کی طرف سے انجام دینے کے لیے منع کیا گیا ہے، یہ دونوں کے دونوں نہیں ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان احرام باندھے ہوئے ہے حج کا، تو وہ جو ہے وکیل نہیں بن سکتا ہے کہ وہ کسی کا نکاح پڑھے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کام کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ یا مثال کے طور پر اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر کوئی کسی کو وکیل بنانا چاہے کہ تم میری طرف سے فلاں شخص کو قتل کر دو، مثال کے طور پر، عام طور پر آج کل इसको सुपारी कहा जाता है। तो कोई इंसान जो है उसका वकील नहीं बन सकता है कत्ल करने के लिए, क्यों? इसलिए कि शरअन किसी को कत्ल करना हराम है, और जिस काम को शरीयत ने हराम करार दिया है, दीन इस्लाम ने हराम करार दिया है, उसके लिए इंसान वकील नहीं बन सकता है। तीसरा मसला यह है कि अगर इंसान किसी काम को अंजाम देने के लिए वकील बनाता है तो सही है, यानी मैं अपने काम किसी काम को अंजाम देने के लिए किसी दूसरे को वकील बना दूं, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब मैं वकील बना रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि वकील बनाते वक्त मुअय्यन कर दूं कि किस काम के लिए उसको वकील बना रहा हूं। अगर मुअय्यन ना करूं तो वकालत सही नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी ज़मीन बेचने के लिए वकील बना रहा हूं तो मुअय्यन कर दूं कि मैंने आपको ज़मीन बेचने के लिए वकील बनाया है, या फला ज़मीन बेचने के लिए, मकान बेचने के लिए वकील बनाया, या फला काम करने के लिए वकील बनाया है। ऐसे नहीं कि मैंने आपको वकील बना दिया है, मेरा एक काम अंजाम दे दीजिएगा, ये वकालत सही नहीं है। चौथा मसला यह है कि ज़रूरी नहीं है कि वकील मुसलमान हो, बल्कि गैर मुसलमान को भी वकील बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आजकल के ज़माने में ये होता भी है, अदालत कचहरी वगैरह में जो है इंसान को बाज़ औक़ात ऐसे वकीलों से सामना करना पड़ता है जो मुसलमान नहीं होते, और अपने हिंदुस्तान में तो अक्सरियत भी ज़ाहिरन ऐसी ही है। लेकिन अगर कोई काम ऐसा हो कि जिसको मुसलमान के अलावा कोई और अंजाम ना दे सकता हो, उसमें ज़रूरी है कि इंसान मुसलमान को वकील बनाए। मिसाल के तौर पर अगर निकाह पढ़वाना है अपना, तो यहाँ पर किसी काफिर को, किसी गैर मुस्लिम को वकील नहीं बना सकता। क्यों? इसलिए कि निकाह जो है वो सिर्फ मुसलमान का मुसलमान पढ़ सकता है, लिहाजा मुसलमान को वकील बनाए। लेकिन हाँ, जैसे मकान वगैरह बेचना है तो मकान बेचने के लिए मुसलमान को वकील बनाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि गैर मुस्लिम को भी वकील बना सकता है। पांचवा मसला ये है कि अगर दो मुसलमानों के दरमियान झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, या कोई किसी तरीके से हक इधर से उधर हो जाता है, इधर का उधर चला जाता है, उधर का इधर आ जाता है, या कोई जो है वो खुदा न खास्ता कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान के हक़ में तजावज़ करता है या उसके हक़ को मार लेता है, तो यहाँ पर जो है फुकहा फरमाते हैं कि मुसलमानों के मुकाबिल में गैर मुस्लिम को वकील नहीं बनाना चाहिए, बल्कि बेहतर है कि मुसलमान ही को वकील बनाएं। छठा मसला यह है कि वकील अगर चाहे तो वकालत को ख़त्म कर सकता है, यानी वकील अपने काम को अंजाम दे रहा है लेकिन अगर चाहे तो वकालत को ख़त्म कर सकता है और उससे दूर हो सकता है, चाहे जो है वो मुआक्किल यानी जिसने वकील बनाया था वो हाजिर हो या गायब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर ये चाहे तो वकालत को ख़त्म कर सकता है। दोस्तों, हमारा आज का प्रोग्राम यहीं पर तमाम होता है, अभी वकालत के मसाइल बाकी हैं, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुफस्सल आपके सामने बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।